أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأخبار المختلفين. آپ دوست اور بزرگوں کو عظیم الشان عبادت توبہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے سب کو عطا فرمائے. بڑا عجیب عمل ہے. چند ہفتوں سے اسی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں, جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں تو اتر جائے, میرے دل میں بھی اتر جائے, اور آپ کو بھی توفیق ہو اور مجھے بھی توفیق یہ کام کر لے. اصل میں کہنے کا مقصد اپنے لیے بھی ہوتا ہے, تاکہ اس کو جتنا بولا جائے, جتنا اس کو قرآن پاک اور حدیث میں تلاش کیا جائے, عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو مجھے بھی اس کا شوق پیدا ہو توبہ کا, کہ ایک جو ہے بڑا عظیم الشان اور بہت ہی نفع دینے والا عمل ہے, اور اس سے علیحدہ رہنے کی صورت میں بڑا نقصان ہے. انسان کی توبہ کو تلاش کیا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں بننے کے بعد, کہ اس کی توبہ کتنی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے نا کہ جو آدمی توبہ نہیں کرتا ہے, ایک قسم کا تکبر ہے کہ میرے پاس کچھ گناہ نہیں ہے. اس لیے بعض اوقات بعض لوگ جو اعمال میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, شیطان ان کو دوسری طرف گھسٹتا ہے کہ تیرا کیا گناہ ہے کہ توبہ کر لیں. توبہ جو ہے خاص نکلتی نہیں ہے, تو اس لیے اس میں ایک قسم کا توبہ سے رکنا ایک تکبر بھی ہے, اور توبہ کرنا یہ عاجزی ہے. اور یہ درمیان میں جو میں نے بات رد کر دی میرے بزرگوں, کہ بعض اوقات آدمی اعمال پر لگتا ہے, مثلاً اس کے معمولات ہے صبح سے شام تک کچھ کچھ پڑھنے کا یہ وہ, اور اس کو بظاہر لگتا ہے کچھ گناہ نہیں ہے, لیکن دیکھو اندر میں اتنے بڑے بڑے گناہ نظر آئیں گے خطرناک, العیاذ باللہ. اور اگر نہیں معلوم ہوتے ہو تو فاسألوا اہل الذکر, کسی جاننے والے کے پاس جا کر اپنے آپ کو رکھو تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, یا نہ رکھو تو کم از کم باتیں سنا کرو تو پتہ چلے گا کہ میں کتنا گنہگار ہوں. میں جب قرآن پاک کو پڑھتا ہوں, تلاوت کرنے بیٹھتا ہوں, اور احادیث کا جب مطالعہ کرتا ہوں, تو اپنی ساری عیوب اس میں نظر آتے ہیں ہر جگہ کے اوپر. قرآن پاک تو یہی ہے نا, جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, تمام مسلمان کرتے ہیں, جب کرتا ہوں اور سوچتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے عیوب سے بھرے ہوئے ہیں, اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. جب قرآن پاک کو اٹھایا, جب حدیث پاک کو اٹھایا, جب بزرگان دین کی ملفوظات کو اس کی شرح میں اٹھایا, تو اپنے آپ کو عیبوں سے بھرپور پاتا ہوں. یہ اصل میں جو ہے نا کچھ اعمال کرنے والے, یہ درمیان میں ایک ذیلی بات آ گئی, اس کو یاد رکھ لینا, مفید بات ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو حالات ہے نا ہم پر بھی گزرے ہیں, وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے صبح سے لے کر شام تک معمولات میں لگا ہو تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیا گنہگار ہوں, لیکن اگر جو ہے اس کو غور کرو گے, مراقبہ کرو گے, تو خود معلوم ہوگا. اس سے اگر معلوم نہ ہو تو جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر غور سے سنو, اپنے عیوب معلوم ہوں گے, اور نہیں تو پھر کسی کے سامنے رکھو. ایک نماز ایسی ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کے اندر ہمارے ہزاروں گناہ ہو جاتے ہیں, عمل صالح کی اس بات کے درجے میں گناہ ہو جاتے ہیں. میں کیا کہوں, کیسے کیسے کہوں, کس کس طریقے سے کہوں, ہے نا. حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مسلمان کا اکثر طبقہ اس سے واقف ہے, اور آپ حضرات بھی واقف ہے, علماء سے سنتے رہتے ہیں. آپ نے کتابوں کا نام سنا, بہت مشہور ہے, جیسے مولانا روم مشہور ہے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد, ویسے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت صوفی آدمی تھے. جنگل میں انہوں نے 10 سال گزارے ہیں, سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہیں, سوکھ کر ایسا ہو گئے ہیں اللہ کے عشق میں اور اعمال میں. یہ بڑے ذوالقدر بزرگ گزرے ہیں. یہ جب بہت سوکھ کر ایسے ہو گئے تو ان کے متعلقین نے چاہا کہ کسی حکیم کے پاس دکھلائے, ان کی نفس کو علاج کرائے. تو ایک حکیم کو بلایا, اور وہ حکیم تھا نصرانی, یعنی جس کا مذہب سے تعلق تھا. نصرانی کا معنی کیا کہہ رہا ہوں, مذہب سے. اس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نبض کو دیکھا, اور نبض کا دیکھنے کا زمانہ تھا, آج بھی ہے, لیکن وہ زمانہ بہت ہی اس کے اوپر جو ہے عبور والا تھا. جب نبض کو دیکھا, دیکھنے کے بعد پھر دیکھا اور سوچا, اور سوچنے کے بعد سوچا ان کے لیے میں کوئی نسخہ دوا نہیں لکھ سکتا ہوں, اس لیے کہ ان کو جو بیماری ہے اس کا علاج دنیا میں نہیں ہے, ان کو عشق الہی کی بیماری ہے, اللہ کے عشق کی بیماری ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب وصل ہو جائے گا, اور وصل آخرت میں ہوتا ہے, اور کبھی کبھی دنیا میں ہی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون ڈال لیتے ہیں, اور اگر نہیں ڈالا تو پھر آخرت میں وصل ہو جائے گا. اتنے بڑا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بات میں آپ کو عرض کر رہا تھا. ان کے ایک دوسرے بھائی کا نام ہے احمد, ان کو کہتے تھے احمد غزالی, اور یہ محمد غزالی, احمد غزالی اتنے مشہور نہیں ہوئے کیونکہ کچھ مجذوب قسم کے تھے. یہ تو بہت ہی عبادت گزار لیکن کچھ مجذوب قسم کے تھے احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے بہت زیادہ مشہور نہیں ہوئے. محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ احیاء العلوم اور بڑی بڑی ان کی کتابیں ہیں, امت کی خوب خدمت کی, اس لیے بہت مشہور ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ بڑھا دیا ہے. تو یہ احمد غزالی جو ہے وہ چھوٹے بھائی تھے, یہ کبھی کبھی اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, امام محمد غزالی کے پیچھے, اتنے بڑے بزرگ ہیں, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا. ان کی والدہ سے کسی نے شکایت کر دی, دونوں کی والدہ ہوتی, امام محمد غزالی کی بھی اور امام احمد غزالی, دونوں کی والدہ, تو والدہ سے شکایت کر دی کہ تمہارا لڑکا امام جو احمد ہے وہ اپنے بڑے بزرگ بھائی کے پیچھے دکھتا ہوں, کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان کا ایسی بات کو اچھا نہیں کرتا ہے, وہ مسجد تو ہے لیکن اس کو جماعت میں جانا چاہیے. اس کو بلایا والدہ نے, احمد کو بلایا کہ بیٹا احمد یہ کیا بات ہے کہ تیری شکایت آئی ہے تو بڑے بھائی کے پیچھے جو ہے کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتا. ہاں کیوں, اس لیے ایسا کروں کرتے, اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد غزالی جو مسجد تھے اور بڑے کشف والے بزرگ تھے, صاحب کشف, انہوں نے کہا کہ میں کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں, توڑ کر چلا جاتا ہوں, کیوں کہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کی نماز کے اندر جو وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کے اندر, ان کے قلوب کے اندر, بھائی کے قلب کے اندر کچھ گندگیاں ہوتی ہیں حیض اور نفاس کی. وہ کیسا, وہ ایسے قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہیں, لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے نوافل میں بھی اور یوں بھی, تو کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک کی آیت پڑھی, وہ سلون کا عن المحیض, یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں. دوسرا پارہ, قل, آپ فرما دیجئے وہ اذن, یہ حیض جو ہے وہ گندگی ہے, فاعتذر النساء فی المحیض, حالت حیض کے زمانے میں عورتوں سے الگ رہو, الگ رہنے کا مطلب سمجھے نا خاص چیز میں, ورنہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ بالکل گھر بدل دے یا اٹھے بیٹھے نہیں. بہرحال مسئلہ بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں, یہ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں, فاعتذر النساء, عورتوں سے الگ رہو, فی المحیض, ایسے اور آگے صاف فرمایا, ولا تقربوهن, مجامعت مت کرو وغیرہ, اور کبھی جو ہے نفاس کا, نفاس کی آیتیں پڑھتے ہیں. تو جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے, یعنی شہید بھی تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے, مسائل کے جو ہے قرآن پاک کو نکالنے والے تھے, جب ایسی آیتیں ہوتی تھی تو پھر وہ حیض اور نفاس کے مسائل اندر سے نکالتے تھے, اور یہ عین عبادت ہے نماز کے اندر اگر آیتیں ایسی آ جاوے جس کے اندر مسائل آ جائے, اور مسائل کے اندر کوئی سوچے تو یہ خشوع اور خضوع کے خلاف نہیں ہوا, تو قرآن پاک ہی پر چل رہا ہے نا. نماز کے اندر غیر خدا کا خیال لانا یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے, غیر خدا کا, اور یہ دین کے خیالات, مسائل کے خیالات, یہ غیر خدا تھوڑا ہے, یہ تو شریعت ہے, یہ خشوع اور خضوع کے خلاف نہیں ہے. مان لو کہ اگر کسی آدمی نے نماز کے اندر پڑھنا شروع کیا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ تو تمہاری لڑکیوں کا سنگل حصہ ہوگا اور لڑکوں کا ڈبل. یہ چوتھے بارے میں سورہ نساء کا دوسرے نمبر کا رکو. اب یہاں کوئی آدمی میراث کے مسئلے کو سوچنے لگے, اور کسی سے, کسی نے اس عالم سے, وہ عالم ہی ہوگا نا جو سوچے گا, تو آپ کہیں گے ہم کو نکال دیا, نکال نہیں تو کوئی سوچے گا تو عالم ہے نا. تو اگر کسی نے اس عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا میراث کا, اور وہ اس نماز کے اندر اس پر سوچنے لگا, تو یہ نماز کے خصوص کے خلاف نہیں ہے, عین نماز ہے یہ, قرآن پاک کے اوپر وہ سوچ رہا ہے, اور قرآن پاک کے اوپر سوچنے کا تو حکم ہے قرآن پاک کے اندر. فرمایا تم قرآن پاک کے اندر کیا سوچتے نہیں ہو, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ کفار مکہ کو کہا, وہ عربی زبان بھی جانتے تھے نا. افلا یتدبرون القرآن, کیا قرآن پاک کے اندر تم سوچتے نہیں ہو, تدبر نہیں کرتے ہو, ذہن نہیں لگاتے ہو, تم ایک کان سے سن کر قرآن پاک کی آیتوں کو دوسرے کان سے نکال لیتے ہو, یہ کیوں؟ فرمایا ام علی قلوب اقفالها, دلوں پر تالے لگ گئے ہیں, اقفال قرآن پاک لگ گئے, ایک تالے کو واحد کو کیا کہتے ہیں قفل, اور بہت سے تالوں کو کیا کہتے ہیں, اور تالا کا معنی کیا ہے انگلش میں, لاک, لاک ہے نا, یہ ہے, اور تو یہ جو ہے نا, اور میرا کیا ان کے دلوں پر لگ پڑ گئے ہیں, ملاقل میرا فال ہوا. تو قرآن پاک کے اندر سوچنے کا, تو خود قرآن پاک نے حکم دیا, اگر آدمی نماز کے اندر سکھا کر کوئی مسئلہ آ گیا, حیض کا ہو چاہے نفاس کا ہو چاہے میراث کا ہو, بہت سارے مسائل ہیں, وضو کے مسائل ہیں, تیمم کے مسائل ہیں. مثال کے طور پر تیمم کا مسئلہ آ گیا نماز میں, پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی وقت ایسا آ جائے کہ تم کو پانی نہ ملے یا ملے لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے ہو, بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. سٹے بارے میں سری مائدہ میں فرمایا فلم سجدو ما ما ان میں پانی, اگر تم پانی نہ پاؤ, اور اس کا مطلب آیت کے پہلے حصے کے ساتھ لگانے کا مطلب یعنی یہ ہو گیا پانی کو نہ پانا, یعنی پانی تو ہے لیکن بیمار ہے اور استعمال نہیں کر سکتا ہے, یہ بھی نہ پانا ہوا, اور یا تو یہ کہ مطلب پانی ہی نہیں ہے کہیں, تو کیا نماز نہیں پڑھو گے؟ فرمایا نہیں, فتیمم صعیدن, تم تیمم کر لو, تیمم عربی لفظ ہے, فتیمم صعیدن طیبا, پاک مٹی کے اوپر تم ہاتھ مار کر تیمم کر لو. اور تین فرض ہے جو قرآن پاک میں تیمم کے بیان کر دیا. فتیمم, ایک تو نیت کرنا, اس لیے کہ تیمم کا ترجمہ ہے نیت کرنا, ارادہ کرنا, صعیدن طیبن, پاک مٹی کے اوپر. دوسرا فرض, فامسحوا وجوهكم وأيديكم, یہ دوسرے دو فرض, ایک مرتبہ ہاتھ مار کر ایسا کر دو, ایک مرتبہ ہاتھ مار کر دو. تو اب یہ اگر یہ قرآن پاک میں آیا تو سوچیں گے نہیں. لیکن احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مظلوم تھے, تو بھائی جب نماز پڑھتے ہیں اور حیض و نفاس والی آیت آ جاتی ہے تو کچھ مسائل سوچتے ہیں, تو کہتے ہیں میرا بھائی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے نماز میں. ماں کو کہا کہ بھائی نفاس, حیض نفاس کے مسائل سوچا رکھ سکتا ہے, اور میں اس نماز میں ٹٹولتا ہوں کیسے کس سکے تیوار. میں نے کہا بیٹھ گیا میرے سامنے, اس لیے کہ ماں بھی تو امام غزالی کی ماں تھی, تو دوسری ماں تھوڑی تھی. جن کے بیٹے ایسے ہو تو وہ جو ہے وہ جہاں سے نکلے ہوں گے وہ کیا چیز ہوگی. ماں کا بہت بڑا پرتو ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر, باپ سے ڈبل, تین حصہ زیادہ. ماں کا تین حصہ پرتو یعنی سایہ ہوتا ہے, باپ کا صرف ایک حصہ. اسی لیے اس حدیث پاک کے اندر اشارہ ہے کہ میں کس کا زیادہ مانوں, تو ماں 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 تین مرتبہ, پھر باپ کا نمبر آتا ہے. تو پرتو کس کا پڑتا ہے, اور بات بھی یہی ہے میرے عزیز دوست اور بزرگو, کہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینہ یا 10 مہینہ بچہ رہتا ہے, کتنی بڑی بات. پورا بنا اس کے جسم کے اندر, باپ کے جسم میں نہیں بنا, باپ کے جسم سے تو ایک چیز نکل گئی پر ٹھیک منٹوں کے اندر, لیکن پوری پرورش کہاں پائی 9-10 مہینے تک, پھر گود میں رہنا وغیرہ. تو ماں کا تین حصہ زیادہ ہے پرتو, ماں کے جیسے حالات ہوں گے, جیسے خیالات ہوں گے, ماں کی جیسی گندگیاں ہوگی اولاد پر وہ گندگی پڑے گی, ماں کی جیسی نیکیاں ہوگی ایسی اولاد کے اوپر نیکی پڑے گی, ہے نا. اس لیے آپ کہتے ہیں حضرت جی حضرت جی حضرت جی, کاندھلا کی عورتوں کا تم نے سنا ہی نہیں ہے کبھی کہ کاندھلا کی عورتیں کون تھیں. کاندھلی ہے نا یہ سب, حضرت مولانا حسن صاحب سیاحت مولیات کاندھلوی بولتے ہیں نا, کاندھلوی. کاندھلا ایک قصبہ چھوٹا سا ہے, تم نے دیکھا نہیں ہوگا یو پی میں, دیہات کا بھی چھوٹا سا طبقہ, اسی سے ہے حضرت مولیات رحمۃ اللہ علیہ, اسی سے معیسو رحمۃ اللہ علیہ, اسی سے معیام الصف صاحب, اور اسی سے شوقہ مزغلیہ رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی. یہ کاندھلے کی عورتیں کون تھیں؟ فرمایا ہندوستان کے اندر ریکارڈ ہے کہ کاندھلے کی عورتیں فرمایا اتنا قرآن پاک پڑھتی ہے کہ شاید کسی صوبے کی عورتیں اتنا قرآن پاک نہیں پڑھتی ہے. بچے کو پستان کے ساتھ لگائے ہوا ہے اور 3 پارا پڑھ لیتی ہے, بچہ بھی پیٹ پڑھ لیتا ہے, باوجود بچے کو دودھ پلائے 3 پارا پڑھ لیتے چاہے قرآن پاک سامنے رکھتے. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا ابھی انتقال ہوا, جو ہمارے بزرگ میرے پیر ہوتے ہیں, ان کے یہاں تو ابھی تک گھر کے اندر اور گھر کے حالات معلوم کیسے ہوئے. ہم بھی بچوں کو لے کر ایک مرتبہ گئے اور گھر میں بھیجا نظام الدین نے. وہ جب بھی کوئی عورت جاتی ہے تو 1-2 منٹ بات کرتی ہے, کہاں سے آئی بہن, اور جو خاتمہ ہوتی ہے تو وہی قرآن پاک, یعنی ان کو دیکھو کہ سونے سے لے کر اٹھنے تک قرآن پاک اتنا بڑا سامنے رکھا ہوا, اسی میں پڑھ رہے ہیں دن بھر میں, پتہ نہیں پورا قرآن پاک کر لیتے ہیں. اور یہ زندگی بھر کا حال, اور ان کے عجیب عجیب واقعات. اس لیے تو آپ سنتے ہیں حضرت جی حضرت جی حضرت جی, یہ حضرت جی بننے کے اندر بھی ماں کا بہت بڑا حصہ ہے. لمبی باتیں ہیں, یہ تو بات میں بات آئی تھی گھر سے. تو میں نے کہا کہ ماں کا اثر اولاد پر 3 حصہ پڑتا ہے, 3 حصہ. اس لیے تو اس کا شریف کی روایت میں آتا ہے, تنجح المرأة لأربعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجح المرأة لأربعين، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاذكر بذات الدين، فرمایا دین والی عورت کو اختیار کرو، اس کی تمہارا بھلا ہو جائے گا، تمہارا کم بھلا ہوگا، تمہاری اولاد کا زیادہ بھلا ہو جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز دوست، ماں بھی کس کی تھی؟ ماں غزالی کی ماں، محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بڑے امام احیاء العلوم کے مصنف، اور احمد غزالی ان کے چھوٹے بھائی. اب چھوٹے بھائی کے اوپر قصف کا زیادہ جو ہے، یعنی ان کے اوپر جو ہے قصف کا حال زیادہ تھا. وہ نماز جب پڑھتے ہیں تو وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ غزالی جب حیض وغیرہ کے مسائل آتے ہیں تو کبھی سوچنے لگے تو بھائی نے اندر سے قصف کے ذریعے سے معلوم کیا گندگی نماز پڑھوا گئی مزدور سے اور دعا پڑھ. ماں کو یہ کہا کہ ماں نے کہا بیٹھ جا، اس کو سمجھا نہیں. فرمایا کہ تیرا بھائی محمد اگر نماز کے اندر حیض و نفاس کے آئے سے پڑھ رہا ہے اور وہ مسائل نکال رہا ہے تو یہ منع تھوڑا ہے قرآن پاک میں تدبر، لیکن تو بڑا گنہگار ہے کہ تو نے پیٹ کے پیچھے اس کی قیمت کے اندر مبتلا ہوا، یعنی تو نے تلاش کیا کہ وہ کیا کرتا ہے، تو ہمیں لگا تو قیمت میں مبتلا ہوا، تیرا بڑا گناہ ہے، تو نے حرام جیسا کام کر دیا قریب قریب. بھائی نے ماں کی سن لی اور توبہ کر لی کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، پتہ نہیں کیا بات عرض کر رہا تھا، اس پر سے کیسا یہ واقعہ نکل آیا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی آدمی کو جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ میں کیسے توبہ کروں، لیکن میں نے عرض کیا کہ جب آدمی سوچے گا، تدبر کرے گا، جس اسی پر سے قرآن پاک کے اوپر تدبر کرنے کی بات آئی اور ایک قصہ آیا، تو اپنے گناہ معلوم ہوں گے. اہل اللہ سے زندہ لوگوں کی مجلس میں جا کر بیٹھ کر بات سن لو، یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کتابوں کو دیکھو ان کی، یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو اپنے حالات لکھ کر اپنے بڑوں کے پاس بھیجو، تو پتہ چلے گا کہ کتنا کتنا گناہ ہو رہا ہے. اور کم از کم اگر وہ گناہ چھوڑنے کی سب کے چھوڑنے کی توفیق نہ بھی ہوئی تو اتنا تو ہو جائے کہ توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ توبہ کرتا ہوں، روتا ہوں، تو اس رونے دھونے سے کیا ہے، تھوڑا تھوڑا ختم ہوتا جائے، اللہ کو رحم آئے. اس طریقے سے تو یہ توبہ جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے یہ بہت بڑی عجیب چیز ہے. میرے عزیز دوست اور بزرگ صاحب اکرام رضوان اللہ اجمعین اول سے لے کر آخر تک اس سے چکتے نہیں تھے، توبہ ان کی زبان پر ہوتا تھا. اور کیا حال ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتے تھے، اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی توبہ کرتے تھے؟ فرمایا اس چیز کی توبہ کرتے تھے کہ ایک انبیاء کا ہر گھڑی میں مرتبہ ہو رہا ہے، جب وہ ایک دن آئندہ کل کو دیکھتے تھے کہ کل کے مرتبے سے آج بڑا ہوا تو نماز کچھ بلند ہی معلوم ہوئی تو کل کی نماز کچھ کمزور معلوم ہوئی، تو پھر صبح استفال، اب صبح درجہ بلند بڑھتا جا رہا ہے. وہاں گناہوں پر توبہ تو نہیں، لیکن خلاف افضل اونچی چیز کے خلاف کس کے اوپر توبہ استفار ہوتی تھی، اور امت کو جو ہے تعلیم دی جاتی تھی کہ جب نبی اتنی مرتبہ توبہ کرتا ہے تو تمہارا کیا حال ہے کہ تم توبہ استفار نہ کرو، تم جو ہے سوچو نہیں، تم تدبر نہیں کرو، تم غور نہیں کرو، تم فکر نہ کرو. اس لیے اس کو کسی صورت کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان درمیان میں رکھنا پیدا کرتا ہے، وہ لاتا ہے ہمارے سامنے وسوسے. یہ وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن چند چیزیں اور بھی کہنے کی تھی. توبہ سے جو روکا ہے وہ شیطان نے لوگوں کو، جتنی بڑی چیزیں ہیں جب وہ انسان اختیار کرنا چاہتا ہے تو شیطان ہائے واویلا کرتا ہے، جیسے عرفات کے میدان کا آپ نے حال سنا ہوگا، ہائے واویلا کرتا ہے، اسی کا نام ہے وسوسہ. ایمان سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز دولت عظمیٰ ہے. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور جو ذکر کرتا ہے اللہ کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تو ایک ہی ہے، تو ایک ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری محبت کا فرما، اب جہاں ایمان میں بڑھتا ہے اب بیچارے کے دل میں وسوسہ شروع ہو گیا. پف میں بیٹھنے والے کسی کو وسوسہ نہیں آیا کسی بھی، آپ نے سنا کوئی پف والا کوئی کافر آیا آپ کے پاس کبھی؟ یہ جو آپ کے یہاں کوئی کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو پوچھو تمہارے دل میں کچھ وسوسے آتے ہیں دین کے؟ وہ کہتے دین ہوئے تو وسوسے آئے نہیں. جہاں ایمان سب سے بڑی دولت، اور دنیا کا یہ مانا ہوا قاعدہ ہے کہ چور اسی گھر میں گھستا ہے جس گھر کے اندر دولت ہو، اور جس گھر میں دولت نہ ہو جو فقیر ہو تو وہاں چور گھس کر کیا کرے گا؟ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، یہ مالدار ہو رہا ہے یہ آدمی ایمان کی وجہ سے. اب شیطان نے ادھر سے گھسنا شروع کیا.
اب وہ سچے ڈالتا ہے. اور بعض اوقات ہم لوگ اگر علم دین سے واقف نہیں ہے یا جاننے والوں کے پاس جاتے نہیں ہیں تو یہیں ہماری گاڑی رک جاتی ہے کہ یار میں تو کافر ہو گیا, میں تو کافر ہو گیا, میں تو کافر ہو گیا. ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا تو کہہ رہے تھے یار میں تو کافر ہو گیا, اور یہ دیکھی ہوئی بات ہے گجرات کی, لیکن ایسا ہوا نہیں. بزرگوں نے کیا بتایا کہ آدمی بہت بڑے مرتبے پر ہے, لیکن کیا ہو گیا کہ بہت بڑے مرتبے پہ ہے شیطان اس کے دل کے اندر کیا ڈالتا ہے وسوسہ. یعنی وہ یوں نہیں کہہ رہا میں کافر ہو گیا, یعنی میرے کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں کافر ہو رہا ہوں, کیا کروں کیا کروں کیا کروں, اللہ تعالیٰ سنبھال لے. ایسے وقت میں معلومات نہ ہو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے یا رسول اللہ ایسے خیالات ہمارے دل میں آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتے ہیں, جو اگر ہم بولنے جائیں تو جل کر خود ہی کوئلہ ہو جائے. فرمایا میں پوچھتا بھی نہیں ہوں کہ کیا ہے تم کو, لیکن میں یوں پوچھتا ہوں کہ یہ خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں اس سے تم کو تکلیف ہوتی ہے؟ کہا بہت تکلیف ہوتی ہے. فرمایا ذالک صریح الایمان, یہ تو تمہارے پکے مومن ہونے کی نشانی ہے. اگر تم پکے مومن نہیں ہوتے تو اس وجہ کے اوپر تمہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی. بھائی کسی آدمی کو چور سے تکلیف کب ہو, جب کہ مال سے محبت ہو نا, اور اگر مال سے محبت ہی نہ چور آوے جاوے اپنے کو کیا, چور آوے جاوے لیکن مال سے محبت ایمان سے محبت ہے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا ذالک صریح الایمان, یہ تمہارا پکا جو ہے ایمان ہے, فکر نہیں کرنی چاہیے, بھول نہیں جانا چاہیے عقائد کے اندر. اور اسی طریقے سے اور پھر فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی آسانی کر دی کہ آدمی کے دل کے اندر اگر اعمال یعنی گناہوں کے درجے میں بس آیا کہ فلانا برا کام کروں لیکن کرتا نہیں ہوں, یا اللہ مجھے بچا لے. فرمایا اس کے دل کے اندر وسط آنے کے بعد ایک بھی اس کی گناہ نہیں ہوا پکڑ نہیں, بلکہ وہ رکتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے. اور اگر نیکی کا خیال دل میں آیا آتے ہی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے رحمت اللہ اللہ پاک. تو اس لیے میرے عزیز دوستو کہ توبہ کے وقت چونکہ بہت بڑی دولت ہے, جب بھی توبہ کرنے پر آئے گا اب شیطان وسوسہ لائے گا. کیا لائے گا؟ شیطان کے پاس کمپیوٹر ہے, شیطانی کمپیوٹر ہے. اب جہاں بےچارا دو رکعت صلاۃ الصبح پڑھے صبح کرو, او تو نے تو فلانے کا اتنا کھا گیا اتنی گالی دی تھی تو ابھی توبہ کرے گا, بےچارے کو ڈھیلا کر دیا اور وہیں ہاتھ رکھ دیا سلنڈر ہو گیا. شیطان کے وسط سے نہ آؤ, کیے جاؤ. کہا شیطان تو میرے پاس آیا, اللہ تعالیٰ کو شیطان سے میری حفاظت فرما. شیطان کو خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک. حق تعالیٰ جل شانہ اگر جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں ان سے اگر آپ توبہ کرتے ہیں اور پھر ان کو صاف کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو توفیق دے دیں گے, خود ہی توفیق دے دیں گے, اتنی زیادہ توفیق دے دیں گے. اگزامپل کے طور پر ایک آدمی کا واقعہ یہ سمجھو کہ اس نے جو ہے کسی کو بہت سخت نقصان پہنچایا تھا, اب توبہ کرتے ہوئے سامنے آ رہا ہے یا اللہ کیا کروں, اب اتنی ہمت بھی نہیں کہ اس کو جا کر کے یہ معافی مانگے. اتفاق سے اس آدمی کے اوپر ایسے حالت طاری ہو گئی کہ وہ اس کا محتاج ہو گیا, آنا پڑا اس کو کوئی چیز کے لیے, اور سماج کہ یار تم اتنا کام کر دو, ضرور کر دوں گا ضرور کر دوں گا. کیا اگر کر دیا تو میں تمہارے اوپر قربان کام پورا کر دیا, بہت خوش ہوا, اللہ تجھے یوں دے یوں دے یوں دے. کہا یار میں نے تیرے دن پہلے کہا سب بھول جا, میں سب معاف کر دوں, اللہ تعالیٰ یوں راستہ پیدا فرما دے, نکلو تو صحیح سڑک اللہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ توفیق کے ساتھ.